أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فتبسم ضاحكا من قولها وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضى وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. وقال الله تعالى: فلما رآه مستقرا عنده قال: هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. وقال الله تعالى: وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. وأخرج الإمام الترمذي في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: لم يشكر الله من لم يشكر الناس، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شكري خدائكم کہ موفق شدی بخیر، منت منی کی خدمت سلطان ہمی کنی، منت مدارزو کے بخدمت گماشتت. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وصل وسلم عليه. اللہ تعالیٰ کے احسانات اور نعمتیں انسان پر بہت زیادہ ہے. انسان کا وجود ہی نعمت ہے، یہ تھا ہی نہیں، اس کا کوئی نام و نشان نہیں تھا. اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و احسان سے خلقکم والذین من قبلکم، ہمیں اور ہم سے پہلے اور ہمارے بعد قیامت تک زمین و آسمان اور اس کے ہر نعمت، ہر ادا، ہر آن، ہر گھڑی اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی ہے. بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت وجود ہے، اور پھر وجود کو کارآمد بنانا، جس کو کہتے ہیں سلیم اور مستقیم ہونا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے احسانات میں سے ہے. کیونکہ اگر آدمی ایک لودڑے کی شکل میں پیدا ہو جاتا، بم سم ہوتا، حرکت نہ ہو، ایسے بچے اس زمانے میں پیدا ہونے لگے ہیں جو ماں باپ کے اعمال کی پکڑ کے طور پر ہے. جس طرح چھوٹے اعمال بچے جو نیکیاں کرتے ہیں، قرآن شریف پڑھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، یہاں تک کہ بعض بچے ماں باپ کے ساتھ حج اور عمرے کرتے ہیں، علماء لکھتے ہیں بچے کی سعادت ہے، اجر اور ثواب ماں باپ کو ملے گا. اس طرح اگر بچے شرارت کرے، نمازیوں کے آگے دوڑے، مسجد میں چلانگے مارے، قرآن شریف کا احترام نہ کرے، کئی قسم کی خطا کاریاں کرے، تو ماں باپ کی پکڑ ہوگی اور ان کے لیے وبال ہوگا. انسان جو جانور پالتے ہیں، جیسے گائے، بھینس، بھیڑ، بکری، اور وہ کسی کی کھیتی میں چر جائے اور اس کا نقصان دینا پڑتا ہے، حالانکہ وہ ایک بے زبان ہے، حیوان ہے، اسے نفع نقصان کا کچھ پتہ نہیں، نہ ان کا ارادہ کسی کو ضرر دینے کا ہے، پیٹ بھرنا ہے. لیکن کیوں آپ کی گائے، آپ کی بھینس، آپ کی بکری، آپ کی بھیڑ وہ کسی کی کھیتی میں ان کی اجازت کے بغیر کیوں چری؟ گھاس فصل متقوم ہے، شریعت میں اس کی قیمت لگتی ہے. متقوم چیز ضائع کرنا اس کا ضامن کوئی مخلوق، کوئی انسان ہوگا. علماء نے یہ بحث کی ہے کہ رات اور دن کا فرق ہے یا نہیں. بعض اماموں کے نزدیک اگر دن کو چر گئے تو فصل والا ذمہ دار ہے، اپنی کھیتی کا خیال کیوں نہیں رکھا، اور اگر رات کو چر گئے تو حیوانات والا گرفتار ہوگا، قابل ضمانت ہوگا کہ اپنے جانوروں کو رات کو باندھا کیوں نہیں. امام ابو حنیف رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ میں ہر دونوں صورتوں میں زمان آئے گا. تو جب ایک جانور کی غلطی سے ایک شخص پر ضمانت آتی ہے، تو اگر چھوٹا بچہ ہے یا گھر کا کوئی فرد مجنون ہے اور اس نے کسی کا نقصان کر لیا، تو علماء دین کہتے ہیں اصحاء، جو درست اور صحیح لوگ ہیں، عزیز و اقارب، وہ قابل ضمان ہوں گے. آپ کو اپنے بچے کو، اپنے گھر کے دیوانے کو کنٹرول کرنا تھا. اس لیے فقہا نے اجازت دی ہے کہ مجنون کو زنجیر سے باندھا جائے. ایک فرد کی تکلیف آسان ہے بہت سارے لوگوں کو نقصان سے بچانے سے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو پتہ چلا تھا کہ کوفہ کے اندر کچھ نظر باز لوگ ہیں، اور وہ لوگوں کو نظر لگاتے ہیں، کوئی لنگڑا ہو جاتا ہے، کوئی بینگا ہو جاتا ہے، اور بڑے بڑے نقصانات کرتے ہیں. ایسے علوم بھی ہیں جن سے یہ پتہ چل جائے کہ یہ کون ہے، اور ایسے تجربہ کاری بھی دنیا میں موجود ہے کہ متعین بھی ہو جائے. حدیث شریف میں ہے، ایک صحابی اپنے گھر میں نہا رہا تھا، دیواریں چھوٹی تھی، غسل خانے سے ہاتھ نظر آیا، ہاتھ یوں ہوا، ہاتھ بہت زیادہ گورا تھا، خوبصورت تھا بہت، عربوں میں خوبصورت کم ہوتے، کالے زیادہ ہوتے. تو ایک اور شخص وہاں سے گزرا، اور وہ کچھ دیر کھڑا رہا، اس کے ہاتھ کو دیکھتا رہا. وہ جب غسل خانے سے باہر آیا تو اہل خانہ کو کہا کہ بس آخری وقت آ گیا، اور زمین پر گر گیا اور کہتا تھا کہ ایسا ہوں جیسے مجھے چٹائی میں لپیٹا جا رہا ہے. علی الفور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی، آپ نے معلومات کی کہ یہ کب نہا رہا تھا اور راستے سے کون کون گزرا. ایک شخص کو پکڑا گیا، اس نے اعتراف کیا کہ مجھے اس کا ہاتھ بہت اچھا لگا. تو آپ نے فرمایا، جب تمہیں کوئی چیز پسند آ جائے تو آپ کہیں کہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، علام تقتلون اخاکم، بھائی کو قتل کیوں کر رہا ہوں، قتل کرنے کا کیا فائدہ ملے گا. اور تجربہ ہے کہ جس شخص کی نظر لگتی ہے وہ کبھی بھی اللہ کا نام نہیں لے سکتا، کبھی بھی نہیں لیتا. اگر وہ کسی کو دیکھ کے اللہ کا ذکر کرے، الحمدللہ کہ ایسا حسن دیا ہے، ایسی صلاحیت دی ہے، ایسی قابلیت دی ہے، تو پھر تو نظر نہیں رکھتی. اللہ تعالی کا نام ذکر یہ رحمت ہے، اور بد نظر یہ زحمت ہے. ایک جگہ رحمت اور زحمت جمع نہیں ہوتی. چھوٹے بچوں کو عام طور ماں باپ کی نظریں لگتی ہیں، کیونکہ ماں باپ پر بھی ذکر الہی کا غلبہ کم رہتا ہے. اگر بچے کو دیکھے اور وہ کہے کہ اللہ تیرا احسان ہے کہ آپ نے ہمیں ایسا پیارا بیٹا دیا ہے، تو نظر نہیں لگے گی. لیکن وہ ایسا نہیں کہیں گے، ایسا کہنے والے تو پھر مولوی کی بیوی یا بیٹی ہو جائے گی، اور سب نے مولوی ہونا نہیں. حالانکہ ان کو پتہ ہونا چاہیے یہ سارا جہان لٹا دے تب بھی رائے راست پر نہیں آتے. مولوی ہونا تو بہت بڑی بات ہے، وہ تو قوم کا رہنما ہے. ایک عام مسلمان ہونا بہت بڑی بات، عام طرز کے اسلام سے بھی یہ محروم ہو چکے ہیں. بالکل اس لیے ان کی زبان میں اور ان کی آنکھوں میں زہر پیدا ہوتا ہے، اور جب کسی پہ زہر ڈال لے تو یقیناً اس کو تکلیف پہنچتی ہے. تو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دے دیا کہ جتنے آئینین ہیں، نظر لگانے والے ہیں، ان کو گرفتار کریں، اور ان کو ایک جیل میں بند کر دیا گیا، اور حکم دے دیا کہ سرکاری بیت المال سے ان کو کھانا پینا اخراجات دیے جائیں. جب علماء نے کہا تو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ کچھ لوگوں کو تکلیف دینا پورے لوگوں کو اور انسانوں کو ضرر سے بچانے کے لیے بالکل جائز. فتاوی عالمگیری میں لکھا ہے کہ یہ جو قوال ہے، قوالی کرتے ہیں، یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے ہیں، زبردست منقبت کرتے ہیں اور نعت پڑھتے ہیں. بدقسمتی یہ ہے کہ اس کے ساتھ یہ دف بجاتے ہیں یا ڈول بجاتے ہیں، اور وہ جائز نہیں. یہ جب خواجہ خواجگاں معین الملت والدین سلطان الہند اور ولی الہند حضرت اقدس معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ چشت سے، چشت افغانستان میں اجمیر کے قریب میں، ہندوستان آئے تو انہوں نے دیکھا کہ حالات بہت خراب ہیں، اور نام مسلم کہیں نظر نہیں آتا، سب ہندو ڈوگرے، سکھ ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے. سکھ 100 سال بعد گرو نانک آیا ہے، وہ خواجہ فرید گنج شکر کا ہم سبق ہے، دونوں اکٹھے پڑے ہوئے ہیں، اور اس کے گرنتھ کے اندر خواجہ فرید کی دوئیاں موجود ہیں باقاعدہ، ان کے حمد اور نعت موجود ہیں. تو خواجہ صاحب نے دیکھا کہ یہ ہندو قوم جمع کس طرح ہوتی ہے، ان کو سمجھاؤں گا کیسے، تبلیغ کیسے کروں گا. تو ہندوؤں کے مذہب میں بھجن ہے، ہم وقت ساز بجتا ہے، ہم وقت ان کے مندروں میں جا کے دیکھے کوئی نہیں ہوتا، ساز آج کل کیسٹ لگائے ہوئے ہوتے. تو خواجہ صاحب نے اپنے خلفاء کو کہا کہ تم ایسا کرو کہ تم طبلہ بجاؤ، یہ جمع ہو جائیں گے تو ان کی زبان کے مطابق کچھ گاتے رہو، جب یہ بالکل مخمور ہو جائے، بے ہوش ہونے لگے نا، تو میں اندر سے باہر آؤں گا، آپ فوراً مجھے دیکھ کے کا وقفہ ہے. تبلہ روکے، اس دوران تلاوت ہو جاتی ہے، ایک رکو پڑھا جاتا، خواجہ صاحب تفسیر کرتے. خواجہ کی تفسیر تو خواجہ کی تھی، جہاں تک نظر لگتی تھی وہاں تک لوگ کلمہ پڑھنے لگتے. پھر جب اندیشہ ہوتا تھا کہ اب یہ لوگ اٹھنے لگتے تو خواجہ صاحب پھر اٹھ کے غریب اندر جاتے کمرہ بند کر کے، انہوں نے تو سننا نہیں تھا تبلے اور دف. یہ طریقہ تھا بزرگان دین کا. بعد میں جب لوگ آئے تو وہ اتنے محتاط نہیں رہے، پھر ان کے لیے وہی بستر لگایا گیا، حضرت صاحب کے کان اور سر پہ نوٹ برس رہے، اور حضرت صاحب قوالوں کا جرنیل بن گیا. یہ حضرت صاحب اور ہے، وہ حضرت اور تھے جو خالص کلمہ پڑھوانے کے لیے یہ زہر کا گونڈ پیتے. اور وہ بھجن کے ساتھ مورتیوں کا، بتوں کا، اپنے جھوٹے خداؤں کی تعریف کر دیتے. تو حضرت صاحب نے پھر بعد میں نظام الدین اولیاء نے امیر خسرو کو کہا، امیر خسرو شہزادہ ہے اور بہت بڑا شاعر ہے، کہ خسرو اگر بروز قیامت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت چاہیے تو ایسے نغمے ایجاد کرو اور ایسی نعتیں پڑھو کہ لوگ مورتی اور بتوں کو چھوڑے اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی گرویدہ ہو جائے. اس طرح ہی ہوا ہے. اللہ، لا الہ الا اللہ. یہ ان بزرگان دین کا دامن جو ہے نا بچا رہا ہو کہ وہ اس میں ملوث نہیں تھے. اورنگزیب عالمگیر کا زمانہ اسلام کا ہندوستان میں آخری زمانہ ہے. ان کے بعد آج تک مسلمانوں کو اتنی بڑی حکومت اتنی بڑی جلال کے ساتھ نہیں ملی. اورنگزیب خود جید عالم, 6 مہینے میں قرآن مکمل حفظ کیا تھا, 22,000 احادیث رسول زبانی آتی. اور دہلی میں جمعہ اور عید کا خطبہ خود دیتے تھے, جب موجود ہوتے تھے تو جنازے کی امامت خود کر رہے تھے. ایک حجام نے ان کی داڑھی کے بال کم کیے تھے, 2-4 عالموں کو بلایا کہ داڑھی چھوٹی ہو گئی, تو عالم چپ ہو جاتے تھے. کہا چپ ہونے کی ضرورت نہیں, آپ رہنما ہیں, آپ بولے کہ غلط ہو گئے. حجام کو کہا کہ 19 دن کے اندر اگر دہلی کے حدود سے نکل جائے میرا گلا کاٹنا اور میری داڑھی شریعت سے چھوٹی کرنا میرے نزدیک برابر ہے, باہر نکلو, پورا خاندان لے کے یہاں سے باہر جاؤ, آئندہ شاہی دربار میں نہ آنا. آج لوگوں کو دیکھو, ذرا سی تنخواہ بڑھ جائے یا ذرا شادی ہونے لگے پھر اس کی داڑھی گردن کی طرف سے ہو جاتی ہے, الٹ جاتی ہے بالکل. قلب میں سوز نہیں, روح میں احساس نہیں, کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں. نوجوان تو چھوڑے ہو بزرگان دین, سفید بالوں والے دادا اور نانا بن چکے ہیں اور چہرے پر سنت داڑھی برداشت نہیں کر رہا ہے. شیطان کا کتنا اثر ہے, اس 70 سالہ 80 سالہ بوڑھے پر بھی شیطان سوار ہے. اس نے بھی قسم کھائی ہے کہ میں اللہ کو راضی نہیں ہونے دوں. یہ چھوٹے بچوں کو دم کرانے لاتے, میں کہتا ہوں تمہیں دم کرنا پہلے ضروری ہے کہ آپ انسان بن جائیں. چھوٹے بچے تو خدا کی رحمتوں میں ہیں, وہ انشاءاللہ ایک نہ ہو تو دوسرے وقت ٹھیک ہو جائے. یہ 70-80 سال میں جو آپ صراط مستقیم پر آنے کے لیے تیار نہیں, اس بیماری کا علاج کون کرے؟ تو اورنگزیب عالمگیر کے زمانے میں قوال بہت بڑھ گئے تھے, اور ہر جگہ اور ہر مسجد کے ساتھ اور ہر دربار میں قوال بیٹھے ہوئے ہیں, یا قربان ہو یا قربان. بادشاہ نے عالموں سے کہا, نزہت الخواطر میں لکھا ہے یہ قصہ, کہ یہ مندروں سے جو بری آوازیں آتی ہیں اور یہ ہندوؤں کے جلوس جلسوں میں جو بری بری بات ہے, یہ تو بند کر دیں گے. مسلمانوں کا مذہب ہے اور مسلمان بادشاہ ہے, لیکن یہ جو اسلام کے نام پر ڈول بجتے ہوئے نقارے بجتے, ان کا کیا کرنا ہے؟ آخری فیصلہ یہ ہوا کہ ان کو کسی ایسے ملک میں بیچتے ہوئے جہاں لوگ اسلام کے لیے جمع نہیں ہوتے ہو اور بجن کے لیے جمع ہوتے ہو. عالمگیری جلد پنجم میں لکھا ہے کہ قوال اسلامی حکومت میں نہیں رہ سکتا, اس کو دارالحرب جانا پڑے گا, اور دارالحرب میں ضرورت ہوتی ہے کہ کسی بہانے مسلمان غیر مسلموں کو جمع کرے اور پھر ان کو اسلام بیان کرے, پیغمبر کی نعت سنائے. نعت صرف خوش آوازی کو نہیں کہتے, نعت پیغمبر کے مدح کو کہتے, تعریف کو کہتے, ان کے معجزات, ان کی سیرت, ان کی صورت, ان کا حلیہ مبارک, ان کی زندگی کے مختلف اطوار, یہ بیان کرنا بہت ضروری ہے. ان میں بڑی طاقت ہے. وہ کوئی ہندو پنڈت مسلمان ہوا ہے اور اس نے اپنے اسلام بیان کیا ہے کہ کس طرح مسلمان ہوا ہے, پورے ہندوستان میں ہندو اس کے خلاف جلوس نکال رہا ہے, اس کے منہ پہ ڈکن رکھا جائے, اور اگر یہی بیان ہو سارے ہندو مسلمان ہو جائے. اس نے حیران کن بات یہ کہی کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ ہمارے معبود کتنے ہیں, اور یہ معبود ہے یا یہ پیغمبر ہے جن کو ہم پوج رہے ہیں. سرے سے معاملہ ہی خلط پلٹ ہو گیا. ہندو جن کو اوتار کہتے ہیں مذہبی, ان کو پتہ نہیں ہے کہ یہ خدا ہے یا پیغمبر ہے. جیسے ہمارے یار لوگ بھی کہتے ہیں کہ بس ہم تو ایک ہی جانتے ہیں. اور حدیث شریف میں کتنی سختی آئی, ایک شخص نے آپ کے سامنے کہا لو شاء اللہ وشیتا، آپ نے سر پر ہاتھ رکھا اور دیر تک اس کو کہا کیسی باتیں کرتے ہو، اگر اللہ اور آپ چاہے تو آپ نے فرمایا لو شاء اللہ لفعل ما فعل ثم شاء من شاء، اللہ جو چاہے وہی ہوگا، کوئی اور چاہے یا نہ چاہے، یہ کیا بات کہی آپ نے مجھے اللہ کے ساتھ ملا دیا. اور ایک طریق میں ہے، آپ نے کہا جعلتنی للہ ندا، آپ نے مجھے خدا کے برابر کر دیا، اور دیر تک آپ استغفار پڑھتے رہے کہ میری موجودگی میں رب العالمین کی توہین ہو رہی ہے. مبتدئین زمانہ کا حال دیکھے اور ان کے بیانات دیکھے اور ان کی تحریرات دیکھے. لا الہ الا اللہ. اور ایک شخص نے آپ کو کہا میں اللہ تعالیٰ کو آپ کے پاس سفارشی بناتا ہوں، آپ نے کہا غلط بات کہہ گئے، اللہ تعالیٰ بہت بڑے ہیں، اس کو آپ سفارشی نہیں بنا سکتے، وہ تو کن فیکون ہے، جو چاہے کرے. ہاں خدا کی مخلوق کو کسی رسول یا ولی کو سفارشی بنائے اور وہ منظور کر لے تو اس کی مرضی. یعنی الوہیت کے حدود اور آداب نبی جس شان سے بیان کرتے ہیں بالکل واضح، بالکل واضح. اور جب بڑی خاص مشکل گزر جاتی ہے اور اللہ کی خاص مدد آ جاتی ہے تو آپ بڑے خوش ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں الحمدللہ وحدہ. دیکھیں اللہ اکیلے تعریف کے لائے کہ اس کا کوئی شریک نہیں ہے تعریفوں میں، کہ جی خدا نے بھی احسان کیا اور فلاں بابے نے بھی احسان کیا. ونصر عبدہ اور اپنے بندے کی مدد فرمائی، وَحَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدًا تمام دشمنوں کو اکیلے پسپا کیا، فَلَا إِلَٰهَ بَعْدًا اس کے علاوہ کوئی عبادت کا لائق نہیں. لا الہ الا اللہ. آپ رات کو نماز پڑھ رہے تھے اور ایک جن آیا تنگ کرتا تھا، آپ نے اس کو پکڑ لیا، گرفتار کر لیا. دن میں آپ نے وہ قصہ سنایا تو دیکھو اس طرح بیان کیا کہ رات کو ایک شر پسند جن آیا اور تفلت علی، میری نماز میں مجھ پر آگ کا شعلہ پھینکنے لگا نقصان پہنچانے کے لیے. فامکننی اللہ منہ، اللہ تعالی نے مجھے توفیق دی اور میں نے قابو کر لیا اس کو. اس جملے کو تو دیکھے نا، یہ نہیں فرمایا کہ میں نے پکڑ لیا، نا فام کرنی اللہ میں. اور محمد ابن مسلمہ کو جو کعب ابن اشرف یہودی کو قتل کرنے کے لیے بھیجا، اور عبداللہ ابن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو رافع تاجر و اہل شام کو قتل کرنے کے لیے بھیجا، دونوں نے واپس آ کے جو بیان کیا ہے تو اس طرح کہا ہے قتل اللہ عدو کا، اللہ نے آپ کے دشمنوں کو قتل کر دیا. ایک نے بھی یہ نہیں کہا کہ میں نے قتل کیا. یہ توحید کی برکتیں ہیں جو آپ کے اصحاب پر ہیں. قیامت سے بھی بہت بڑھ کر بڑا سانحہ امت کا یہ ہے کہ یہ الوہیت کو نبوت کو نہیں جانتے اور یہ خلق ملک کرتے ہیں. اس لیے آپ نے ایک موقع پر کہا تھا کہ قرآن کریم کے علاوہ بقیہ احادیث اور جو کچھ تم لوگ لکھ چکے ہو ان کو جلا دو. کیوں؟ آپ نے فرمایا گزشتہ امتیں جب وحی میں اور غیر وحی میں فرق نہ کر سکی تو ہلاک ہونے لگی، کئی قرآن کے ساتھ حدیث خلط نہ ہو جائے. جب آپ کو اطمینان ہو گیا، قرآن مجید کی سرحد محکم ہو گئی، صحابہ کرام سب مسائل و احکام بالکل سمجھ گئے اور پوری دنیا کے رہنما اور رہبر بننے لگے، اب آپ نے عبداللہ ابن عمر ابن العاص کو کئی صحابہ کو اجازت دے دی کہ اب جو تم احادیث لکھنا چاہو لکھو، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ و قدرت میں محمد کی جان ہے، اس زبان پر سوائے وحی کے کوئی چیز جاری نہیں ہو. جو احادیث ہے وہ بھی وحی کی قسم ہے لیکن قرآن نہیں ہے، وہ ان کے ذریعے نماز نہیں پڑھی جا سکتی. پنڈت صاحب نے بھی یہ بات کہی ہے کہ اب تو پنڈت نہیں ہے تو اعلیٰ درجے کا مسلمان ہے. اور اس نے کہا ہے کہ مجھے حیرت اس بات پر تھی کہ اسلام میں ہر چیز واضح ہے, اللہ تو اس جیسا کوئی نہیں. اللہ کا تصور اور عقیدت اتنی زیادہ ہے کہ پورے جہان اس کے سامنے ذرہ بے مقدار ہے, کوئی چیز مانا نہیں. اور اللہ تعالیٰ کی تعریف اور منقبت وہ ہے جو اس نے خود قرآن میں کی یا اس کے پیغمبر نے کی, باقی لوگ جو کرے وہ کم ہے, اس کی کوئی حقیقت نہیں. اور ان کے ہاں پیغمبر کے آداب, پیغمبر کے احکام, مسائل وہ بھی حدود میں ہیں, اس میں بھی کوئی اضافہ نہیں کر سکتا ہے. جنہوں نے اضافے کیے ان کو بدعتی کہا گیا. اور ایک جماعت اعلی کردار و گفتار کی, جماعت اہل سنت والجماعت اہل التوحید, وہ پوری دنیا کے اندر جانی پہچانی, جن کے عقائد سلف کے ہیں, جن کے اعمال روشن ہیں, جبکہ دوسرے مذاہب میں گرد پڑا ہوا ہے, غبار ہے, دھواں ہے, خلط ملط ہے. پھر آخری بات اس نے عجیب کہی ہے کہ ہندو مت کا کوئی کلمہ نہیں ہے. آسمانی مذہب کی یہ نشانی ہے کہ اس کا کلمہ ہوتا ہے, یہودیت کا کلمہ ہے, نصرانیت کا کلمہ ہے, اب ان کے بھی کلمات غائب ہو گئے. پیسے ویسے اور مشینری اور ٹیکنالوجی اور سائنس اور ایٹمز میں ایسے ڈوب گئے کہ وہ اور ان کے جو مذہبی پادری ہے وہ بھی کلمہ بھول گئے. اور اسلام تو ایک ایک کلمے اور ایک ایک حرف کے ساتھ جانا پہچانا ہے. تو بات میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے احسانات اور نعمتیں بہت زیادہ ہیں. نعم الالہ علی العباد کثیرۃ, اللہ کی نعمتیں بہت زیادہ ہیں. نعم الالہ علی العباد کثیرۃ واجلہن نجابۃ الاولاد, اور ان میں پھر بڑی نعمتوں میں سے نیک صالح اولاد بھی. قرآن شریف میں ایک آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب اللہ مہربان ہو جائے اور کسی بندے کے ساتھ احسان کرے اور اس کے لیے اعلیٰ جنت اور مغفرت کا فیصلہ کر لے, تو پھر فرشتے پوچھتے ہیں کہ یہ اتنے گناہ, اتنی غلطیاں, یہ کہاں جائے گی؟ فرمایا کہ اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات, ان لوگوں کی غلطیوں کو بھی اللہ نیکیوں میں شمار کر دے. ان سب فائلوں کو اس کے اوپر لکھ لو کہ یہ اللہ تعالیٰ کے پسند ہے, اس میں جتنی غلطیاں ہیں ان سب کی جنہیں نیکیاں لکھ لو. آیت تو یہ وارد ہو گئی, اب علماء پریشان ہے کہ یہ کیسا ہوگا. تین تفسیریں اس کی مشہور ہیں. تفسیر کی مثال ایسی ہے جیسے میں نے عربی جملہ پڑھا, آپ عربی نہیں جانتے, آپ نے محنت ساری انگریزی پر کی ہے کیونکہ اس میں پیسے ہیں, اور عربی میں تو ایمان ہے, اخلاص ہے, مغفرت ہے, جنت ہے, اور سب سے بڑی دولت یہ کہ اللہ اور اللہ کے رسول کا منشا جانتا ہے. ایک بڑا سانحہ امت کو یہ پیش آیا کہ امت خود آسمانی کتاب نہیں جانتی, نہیں جانتی. جاننے اس کو کہتے ہیں کہ جب میں تقریر میں آیت پڑھوں تو آپ سمجھ لے کہ آج یہ موضوع ہوگا. وہ ایک عالم کے پاس کوئی شخص گیا تھا ملنے کے لیے, تو اس نے نماز میں پڑھا کہ فلما جاءت سلیمان قال اتمدوننی بمال فما آتانی اللہ خیر مما آتاکم بل انتم بہدیتکم تفرحون. سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں بلقیس نے جو 300 آدمیوں کو سونے کی دو دو اینٹیں دی تھی, سلیمان نے کہا یہ فضول چیز ہے, اللہ نے مجھے اس سے زیادہ دیا ہے. تو نمازیوں میں ایک نے مولانا کو کہا کہ معلوم ہوتا ہے کہ مہمان اچھا ہدیہ نہیں لایا. وہ بڑا حیران ہوا تھا کیسے کہا آپ نے جو آیتیں پڑھی. یہ ایک فرق تھا جو ماں سے صحیح پیدا ہوا تھا اور قرآن جانتے ہیں, باقی سارے گنوارے کڑے, ان کو صورت فیل اور صورت قریش سب ایک جیسی ہے, ان کو کچھ پتہ نہیں چلتا. ہارون الرشید اندر بیٹھا ہوا تھا اور مامون اور امین قاری صاحب سے پڑھ رہے تھے. حالانکہ ہمارے یہاں سب سے بے خبر قاری صاحب ہوتا ہے. قاری صاحب کا مطلب یہ ہے کہ بہت بڑا جاہل صاحب, جیسے طوطا چوری خورے ہے چوری خورے, اس کے علاوہ کچھ نہیں جانتا. قاری صاحب بھی وہی طوطی چوری خورے ہے. قرآن پڑھتے ہیں, پڑھاتے ہیں, کان پہ ہاتھ رکھتے ہیں اور خوش آوازی کرتے ہیں. آگے کیا پڑھنا ہے قاری صاحب ذرا تلاوت کر لیں, کیونکہ بہت بڑی میت ہوئی ہے. قاری صاحب تلاوت شروع کرتا ہے, فن کی ہوں ماں تو آبل کو, کہ یہ مر گئی تو چلو دوسری عورت ہے. کم ہے وہ ظالم, کوئی موت اور شہادت اور مغفرت والی جگہ پڑھ لیتے. قاری صاحب تلاوت کر لو, شادی ہو رہی ہے آج, شادی کی رات ہے اور انہوں نے درخواست کی ہے کہ ذرا علماء بیان کر لے. قاری صاحب نے تلاوت کی, اذا اصحابت ہو مصیبت قالو انا للہ و انا الیہ. قاری ہے یہ, تو زمین میں دنسانے کا قابل ہے. یہ کیسے قاری ہے؟ شادی کے موقع پر موت کی آیتیں پڑھ رہے ہیں, موت کے موقع پہ شادی والی آیتیں پڑھ رہے ہیں. دفاع افغانستان اور پاکستان کا ایک اجلاس تھا اسلام آباد میں. سارے مولوی اور سیاسی لوگ اور سرکاری لوگ جو اچھے تھے وہ جمع تھے. وہاں کے بڑے علماء نے مجھے کہا کہ آپ کسی کو متعین کریں تلاوت کے لیے. میں ایک بڑا قاری صاحب لے گیا تھا, اس کو میں نے ایک جگہ بتائی کہ یہاں سے پڑھو. اس نے کہا نہیں پڑھ سکتی آپ, خدا ہے بات. میں نے کہا قرآن شریف منگواؤں اس میں دیکھ کے پڑھو. تو انہوں نے کہا نہیں, یہ بری بات ہے لوگوں کے سامنے قرآن شریف پکڑ کے پڑھنا. میں نے چلو, اس نے ایک جگہ سے پڑھ لی. تو بعد میں مجھ سے پوچھا کہ یہ جگہ کیسی تھی. میں نے کہا اس قابل تھی کہ آپ اور ہم دونوں زمین میں دنس جاتے. آپ عالم حدیث پڑھاتے, آپ موقع کے مطابق تلاوت نہیں کر سکتے. قدرت کو منظور تھا. ٹھیک ایک مہینے بعد پھر اجلاس ہوا اور اس میں تلاوت مولانا فضل الرحمان کی مقرر ہوئی. واللہ العظیم, نر باپ کا نر بیٹا, اس نے جو جگہ زبردست نظر ہے. یہ آپ کو صرف اس لیے سیر کراتا ہوں مختلف, آپ کو اندازہ ہو جائے کہ علم کس کو کہتے ہیں اور ہم کتنے دور رہ گئے. چند اخبارات پڑھ لیتے ہیں, ٹیلی ویژن پر کوئی پروگرام دیکھ لیتے ہیں, لکھا پڑھا صاحب بن جاتے, تفسیر لکھنے کے لیے قلم دوات تیار کر لیتے. تو ہارون الرشید بیگم صاحبہ کے ساتھ, زبیدہ کے ساتھ کمرے میں تھا اور برانڈے میں مامون اور امین ان کے دو بیٹے ہیں, ان کو قاری صاحب پڑھا رہے تھے. سورۃ صف آئی, یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. اے ایمان والے, وہ باتیں کیوں کرتے ہو جو کرتے نہیں. قاری صاحب نے بچوں کو کہا کہ ذرا زور سے پڑھو, بار بار پڑھو. ہارون رشید کتنا بڑا عالم تھا, 30,000 مربع میل پر اس کی حکومت کا جھنڈا لہرایا جاتا. بیگم صاحبہ سے کہا چپ ہو جاؤ ذرا. گھنٹی بجائی, سیکرٹری کو بلایا. قاری صاحب سے کوئی وعدہ ہوا ہے؟ کہا ہاں. کب؟ عید الفطر پر ملاقات میں آپ نے کہا تنخواہ ڈبل کر لوں گا. قطر دی کا نہیں, تین ہے. کہا دو نا, مجھے کیوں رسوا کراتے. اس لیے تو آیت پڑھوا رہے بچوں سے کہ لوگوں وہ باتیں کیوں کہتے ہو جو پورا نہیں کرتا. بادشاہ زمانہ ہے اور قرآن شریف میں کتنی مہارت رکھتے ہیں. لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ واتوب الیہ. میرے عزیزوں، دنیا کے کسی کام پر پابندی نہیں ہے. آپ انجینئرنگ، ڈاکٹری، بڑے بڑے عہدوں تک پہنچنے کی صلاحیت پیدا کریں، اور یہ بھی وقت کی ضرورت ہے. کسی نہ کسی طرح مسلمانوں کو کام آئیں گے. ہمیں اعلی صلاحیت کے ڈاکٹر چاہیے، ہمیں بہترین صلاحیتوں والے انجینئر درکار ہے، پولیس افسران دیانتدار، عدالتوں میں وکلاء اور ججز اور مجسٹریٹس دیانت، امانت، حق پرست، ان کی شدید ضرورت ہے. اور جو ہیں اللہ انہیں اور عزت دے. دس بکارے و دل بیارے، کام کاج کرتے رہو لیکن دل اسلام میں مشغول رکھو. فارسیان کہتے دس بکارے و دل بیارے. اورنگزیب عالمگیر کے زمانے میں فتاوی عالمگیری جمع ہو رہا تھا. 500 علماء تھے، 300 ہندوستان کے، ہندوستان سے مراد برما، رنگون سے لے کے کاشغر، غزنی، کابل، زابل، یہ سارا ہند ہے، سارا ہند ہے. اور 200 عراق سے منگوائے تھے، اور 100 سعودی عربیہ، اس زمانے میں حجاز مقدس. 500 علماء مسئلے پہ بحث کرتے تھے. جب آخری شکل ہو جاتی تھی، ان کے جو بڑے تھے صدر الصدور مفتی نظام الدین صاحب، ان کی اجازت سے لکھ لیتے تھے. دن بھر 10 مسئلے ہوئے ہیں، یا 100 ہوئے ہیں، یا 150 ہوئے، رات کو عشاء کے بعد جب بادشاہ سلامت فارغ ہو جاتا، تو صدر الصدور مفتی نظام الدین خدمت میں آ کے دن بھر کا مسئلے بتاتے تھے. بادشاہ نے کہا مجھے سنایا کرو. بادشاہ کے سامنے فائل ہوتا تھا حکومت کا، مختلف ذمہ داریوں کا، اور سیکرٹری فائل نکال نکال کے دستخط کرتے تھے اور مہر لگتی تھی. بعض جگہ بادشاہ سیکرٹری کو ہدایات دیتا تھا کہ اس کے ساتھ یہ نوٹ لگا لو، یہ کم کرو، یہ زیادہ کرو، اس کو فوراً کرو، اس کو ذرا روک لو، جو طریقہ ہوتا ہے. مفتی صاحب نے غور فرمایا کہ مسائل بہت زیادہ ہے اور بادشاہ سلامت مشغول ہے، تو 2-3 صفحے چھوڑ کر. بادشاہ نے کہا ہاں، میں جتنے بھی مصروف ہوں لیکن میں آپ کے مسائل سے غافل نہیں. آپ نے 2-3 صفحے اڑا دیے، زیادتی. آپ میری سلطنت کے دین اور علوم کے امین ہیں. اگر آج نہ ہو سکا میں تحجد میں سن لوں گا، لیکن مفتی صدر الدین نظام الدین فرماتے ہیں میں نے ایسا بیدار مغز انسان نہیں دیکھا. وہ میں رہا رہین ستمہائے روزگار، لیکن تمہاری یاد سے غافل نہیں ہوا. ہم نے کبھی بھی اسکول، کالج اور ان کے نظام، یا دنیا کے علوم اور فنون کے حصول پر قطع غم کا ذکر نہیں کیا. تم شوق سے کالج میں پڑھو، پارک میں کھیلو، جائز یا غباروں میں اڑو، چرخ پہ جھولو، بس ایک سخن بند ہے عاجز کا رہے یاد، اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو. جب آدمی اللہ کو نہ بھولے تو فرض نماز پڑھے گا یا نہیں؟ اور فرض نماز کو مضبوط کرنے کا طریقہ سنت اور نفل ہے. فرض نماز جماعت سے جو پڑھی جاتی ہے 25 و 27 گنا ثواب بڑھتا ہے. خدا کو پہچاننے کے بعد اس کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ جماعت کی کیا حیثیت ہے. گھر پر پڑھنا اور مسجد میں پڑھنے میں اتنا فرق ہے جیسے فرش پر رہنا اور عرش پر رہنے میں فرق ہے، اتنا بڑا فرق ہے. لوگوں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک میں ایک شخص نے اجازت لی تھی گھر پر نماز پڑھنے کی. بخاری شریف میں وہ اس طرح بیان کرتے ہیں کہ مسجد میرے گھر سے بہت دور ہے، اور عمر کی زیادتی کی وجہ سے دونوں آنکھیں تقریباً اندھی ہو گئی، اور جب بارشیں بہت ہو جاتی ہے تو کئی دن تک مسجد کے راستے میں پانی کا سیلاب ہوتا ہے. یہ دیکھیں کتنے آزار بیان ہو رہا ہے. مسجد کا دور ہونا، آنکھوں سے معذور ہونا اور راستوں کا پانی کی وجہ سے منقطع ہونا اور سیلاب کا بھرپور ہونا، یہ سب آزار بیان کیے اور پھر کہا کہ خواہش ہے کہ میرے گھر آپ تشریف لائے اور آپ کے ساتھ آپ کے دو چار ساتھی. حضرت خوش ہوتے تھے کہ ابوبکر، عمر، عثمان و علی ساتھ. اور آپ میرے گھر دو رکعت نماز پڑھ لیں اور پھر اس جگہ میں ہمیشہ نمازیں پڑھوں، جب مجھے موقع ملے اور مسجد نہ جا سکوں تو وہاں میں نماز پڑھوں. علماء دین کہتے ہیں کہ ہمارے پیغمبر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی جگہ نماز کے لیے مخصوص ہونے کے لیے ضروری تھا کہ آپ وہاں جا کے نماز پڑھیں یا آپ کی اجازت سے آپ کا کوئی قائم مقام وہاں چلا جائے. اس حدیث کے فوائد میں شارحین نے یہ لکھا ہے. آپ نے فرمایا کہ سورج نکلنے کے کچھ دیر بعد مناسب ہے، جیسے ہمارے یہاں 9-10 بجے ہوتے. انہوں نے کہا بالکل بہت مناسب وقت. آپ نے کہا میں حاضر ہوتا ہوں. بخاری شریف میں ہے، آپ تشریف لے گئے اور آپ نے وہاں دو رکعت نماز پڑھی اور آپ کے پیچھے سب لوگ کھڑے ہو گئے جتنے گھر میں موجود تھے، اور خواتین پیچھے مردوں کے بعد کھڑی ہوئی پردے میں. آپ نے دو رکعت پڑھائی اور پھر ان دو رکعت کے بعد آپ نے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی اور دنیا و آخرت کی جتنی حسنات و نیکیاں ہیں سب ان کے لیے اللہ سے مانگی. جب مسلمانوں کو آس پاس پتہ چلا بخاری شریف میں، تو گھر میں اتنے لوگ آئے کہ جگہ نہیں بچی. صرف ایک شخص نہیں آیا، آپ نے اس کا نام لے کے پوچھا کہ وہ بھی قریب میں رہتا ہے، وہ نہیں آیا. تو کسی نے ان کے بارے میں ترش لفظ کہا، نامناسب جملہ کہا. آپ نے ان کی طرف ناراضگی سے دیکھا اور فرمایا کہ وہ بیمار بھی ہو سکتا ہے، کوئی اور مصروفیت ہو سکتی ہے، اپنے ساتھیوں کے بارے میں اتنے سخت الفاظ کیوں کہتے ہیں؟ علماء کہتے ہیں کہ عالم، منتظم، مہتمم، بڑے اونچے مقام اور عہدے کی ہستی ساتھیوں کے بارے میں دل اور سینہ بڑا رکھے. سب ایک جیسے نہیں ہوتے، بڑے اور چھوٹے، آگے بڑھنے والے، پیچھے رہنے والے، سب ہوتے ہیں. اور یہ آپ نے تعلیم دی کہ کسی کو برا کہنا اس طرح آسان نہیں ہے اور یہ مناسب بھی نہیں ہے، مجھے اور اللہ کو یہ پسند نہیں ہے. اور ایک روایت میں آپ نے کہا کہ اپنے بھائی کے بارے میں اچھے جملے کہو، کیونکہ اس پر فرشتے آمین کہتے ہیں. خام خواہ ایک نامناسب نام اس کا کیوں رکھتے ہو؟ اگر اس پر فرشتوں نے آمین کہا اور وہ واقعتاً تباہ ہو گیا تو آپ کو اس کا جواب دینا پڑے گا. جیسے علماء نے لکھا ہے نا کہ کوئی کسی کو لعنت نہ کرے. اسلام میں لعنت بہت زیادہ خطرناک ہے. وہ شخص کے پاس چلی جاتی ہے جس کو لعنت کی گئی ہے. اگر وہ مستحق تھا تو پڑ جائے گی، اور مستحق نہیں ہے تو وہاں سے ملائک پھینک دیتے اس کو، دھکے دے کے نکال دیتے، نکل جائیں یہاں سے. اب مشرق، مغرب، زمین، آسمان، سب جگہ، کوئی جگہ نہیں قبول کر رہے. اب جس شخص نے بھیجی ہے اس کے اوپر پڑتی ہے، اس کے اوپر پڑتی ہے لعنت، اس پر خود برس رہی ہے. لے آپ اپنے جال میں صیاد آ گیا. اس لیے اہل سنت والجماعت کہتے ہیں کہ متعین لعنت نہ کرے کسی شخص کا نام لے گی، جو بھی ظالم ہے، جو بھی جھوٹا ہے، جو بھی اسلام کو نقصان کو، الا یہ کہ علماء فتوے کے اندر ایک شخص کو متعین کرے. الفتوا هو الحکم الشرعی، فتوا عالم دین کا جو سچے اور کرے افتا کا صاحب ہو وہ حکم شریعت کا ہے، اس کے خلاف کرنا جائز نہیں، بشرطے کہ فتوی فتوی ہو. آج کل دارالافتاؤں سے کچا اور خام مال نکلتا ہے. ایک دارالافتا سے فتوی نکلا، میں فتوی لے کے پہنچ گیا وہاں، اور صرف اس کو نہیں وہاں کے ہیڈ کو میں نے فون کیا کہ میں آ رہا ہوں آپ آ جائیں. میں نے وہ پڑھا، جب میں پڑھنے لگا تو وہ بڑے صاحب ان پہ ناراض ہوئے، کیوں ایسا لکھتے؟ میں نے کہا صرف لکھا نہیں، دستخط آپ کے مور لگی. میں نے کہا تفسیر مدارک کی یہ عبارت آپ کو یاد ہے جس میں احمد نصفی کہتے الفتوا ہو الحکم الشرعی، تو یہ گن خچر کے گھاس اس کو بھی آپ فتوا کہتے ہیں؟ علماء دین جو اہل الفتوا ہے، اہل ہے، وہ بڑی سی بڑی مصیبت قبول کر لیتے ہیں لیکن فتوا بیکار نہیں دیتے. ابھی حکومت کو ایک فتوے کی ضرورت ہی، آپ نے اخبارات پڑھے، ہمارے وفاقی وزیر داخلہ نے بڑے مولویوں پہ ہاتھ پیرا اور کوشش کی لیکن کراچی سے ان کی پذیرائی نہیں ہوئی. یہاں تک کہ جو ادارہ سرکار کی حمایت میں معروف ہے ان کے مفتیوں نے بھی ان کو تسلی دی کہ اس وقت ہمارے فتوے کی حیثیت نہیں ہوگی، صورتحال ملک کی علیحدہ ہے. اور کوئی ایسا فتویٰ ایک دینی ادارے سے لینا یا مفتی سے کہ جس کا عوام اور علماء پر نیک اثر کے بجائے برا اثر ہو، فتوے کی توہین اور علم کی اہانت ہے. الحمدللہ 5% 10% لوگ کمزور ہیں، 90% علماء رہے الفت میں گو ہم پر بہت مشکل مقام آئے، نہ ہم نے راستہ بدلا نہ ہم منزل سے باز آئے. اہدنا الصراط المستقیم. اللہ نے ہم عاجز و فقیروں کے حق میں یہ دعا قبول کی. یا ایک استفتاء ہے ہمارے دارالافتاء میں، الحمدللہ موقر دارالافتاء ہے، ایک ایک لفظ اور حرف میرے دیکھنے کے بعد، مفتیوں کے پیشی کے بعد اس پہ دستخط و مہر ہوتی. یہ قوم کی امانت ہے اور یہ اسلام کی جلیل القدر خدمت ہے. فتویٰ لکھنا اور روانہ کرنا آسان ہے لیکن پھر اس کے نتائج کا تحمل یہ بھی کاری بادشاہ. تو ہمارے مفتیوں نے جواب لکھا، میں نے نہ منظور کیا کہ یہ جواب صحیح نہیں، پھر لکھا، پھر نہ منظور کر لیا. میں نے کہا اجلت میں کیوں لکھ رہے ہو؟ کہا وہ کہتے ہیں جلدی چاہیے. میں کہا وہ کون ہے؟ وہ ہمارے دارالافتاء کے ہمارے ساتھ شریک ہے، کیا یہاں ہم پر بالا ہے. میں نے کہا اب کے آئے تو مجھ سے ملواؤ. اب کے ان کے بڑے افسران بہت زیادہ طاقت کے ساتھ اندر آئے، میرے ساتھ بیٹھ گئے. میں نے کہا پہلے سن لو کہ ہم فتوے کے اصدار میں، صادر کرنے میں پوری بڑی سی بڑی طاقت سے بھی ڈرنے والے نہیں. یہ کان میں رکھو، دماغ میں ڈالو. دوسرا یہ کہ اب تک جو آپ نے رجوع کیا ہے غلط رجوع کیا ہے آپ نے. تیسرا یہ کہ جس طرح آپ چاہتے ہیں اس طرح فتوہ کبھی بھی نہیں ہوگا. اور چوتھا یہ کہ جن چیزوں سے ہمیں خوف ہے آپ سے وہ ہم فتوے میں ذکر کریں گے. اور پانچواں یہ کہ ہم آپ کے الفاظ کو قید و بند میں ڈالیں گے کہ اگر یہ سوال واقعتاً صحیح ہے اور جیسے پوچھا گیا ہے اس طرح ہے تو یہ جواب ہے، تاکہ اگر بعد میں پتہ چلا کہ آپ کا سوال جھوٹا تھا تو ہمارا جواب متاثر نہ ہو. جب میں نے یہ باتیں کہی وہ جو گئے واپس نہیں ہے. طریق عشق میں گو کارواں پر کارواں بدلا، نہ ہم نے راستہ بدلا نہ میرے کارواں بدلا. اللہ تعالی حق کے لیے استقامت نصیب فرمائے. اعمال چھوٹے ہو یا بڑے، انشاءاللہ تعالی جب اللہ کی رضا کے لیے ہو تو اس کا اجر ملے گا. اور اجر میں تین چیزیں ضروری ہوتی ہے، اول ایمان، دوسرا اتباع شرع، اور تیسرا اخلاص. مومن ہو، مخلص ہو، متبع سنت ہو، انشاءاللہ تعالی اجر کہیں نہیں جائے گا. ان تمام تفصیلات کے لیے ہمارے ادارے سے ہمارا ماہنامہ الاحسن شائع ہوتا ہے. ابھی بھی اطلاعی کہ ماہنامہ الاحسن تیار ہو چکا ہے، چھپ کے آ گیا ہے. دل کی پذیرائی اور قدر و عزت سے اس کو حاصل کرو اور اس میں جو بعض چیزیں سازش کی ہوتی ہے سب چیزیں میرے چیک کرنے کے بعد شائع ہوتی ہے. اردو کی غلطی یا کوئی ادبی یا پریس کی غلطی ہے تو قرآن شریف چھپنے میں بھی ہو جاتی ہے، لوگوں کی اطلاع پر درست کی جاتی ہے، اس سے انسان نہیں بچ سکتا. باقی مضامین کا تقوم اور اس کا تفوق انشاءاللہ تعالی عقیدے اور عمل کے راستے میں بنیاد رہے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ. الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا الله أكبر كبيرا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا أحمد عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى كافة الخلق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين والنصيحة. قيل لمن يا رسول الله؟ قال لله ولرسوله ولعامة المسلمين وفي رواية ولأئمتهم رواه الشيخان. وقال صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطيع فبلسانه وإن لم يستطيع فبقلبه وذلك عطف الإيمان. وفي رواية لمسلم ليس وراء ذلك حبة خردل من الإيمان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله تحت ظل عرشي يوم لا ظل إلا ظل عرشي. الإمام العادل والشاب نشا في عبادة ربه ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرقا ورجل قلبه معلق بالمساجد ورجل طلبته ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل أنفق يمينه حتى لا تعلم شماله ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه رواه البخاري. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد قديم كريم ملك بر ورب رؤوف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو آگے بڑھ رہے ہیں جوابات سننے کے لیے وہ نمازیوں کا خیال رکھیں. عام طور پر نمازی اعلان کے باوجود آگے بڑھتے ہوئے نمازیوں کا خیال نہیں کرتے, یہ نامناسب بات ہے. پھر مسجد میں ہر جگہ آواز پہنچتی ہے, یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر شخص آگے بڑھے, جہاں آپ بیٹھے ہوں گے وہاں تک الحمدللہ لاؤڈ سپیکر کی آواز صاف ستھری جاتی ہے. حدیث شریف میں اس لیے تو فرمایا لو وقف المار ماذا علیہ من الوزر لوقف اربعین. گزرنے والا جو نمازی کے آگے گزرتا ہے وہ جانتا کہ کتنا بڑا گناہ ہے, تو چالیس خدا جانے دن ہے, سال ہے, مہینے ہیں, گھڑیاں ہیں, ٹھہر لیتا لیکن آگے نہ آتا. انہوں نے پوچھا اگر فرض غسل میں ناک میں پانی ڈالنا بھول جائے اور نماز بھی اسی حالت میں پڑھ لے تو غسل نہیں ہوا ہے, نماز بھی نہیں ہوئی. تین تو فرائض ہیں, کلی اور استنشاق, منہ دھونا اور ناک میں پانی ڈالنا اور سارے جسم کو دھو لینا. ایک فریضہ رہ گیا, اس لیے نہ غسل ہوا ہے اور نہ نماز ہوئی. عرض یہ ہے کہ کسی جمعے میں چاروں اماموں کی حیثیت اور ان کی تخلیق پر مکمل وضاحت اچھی بات ہے, تاکہ ہماری بھی اصلاح اور غیر مخلدیت کی وضاحت. ٹھیک ہے, انشاءاللہ اگلے جمعے اسی کو ہو جائے, اس میں دیر کرنے کی ضرورت نہیں. ایک بدعتی سے سنا کہ ماں باپ اپنی زندگی میں بچوں کو اگر جائیداد تقسیم کریں گے تو لڑکا لڑکی کے برابر کا حصہ ہوگا اور یہ ہدیہ کہلائے گا, لیکن انہوں نے اس بات کی بھی اجازت دی کہ ہدیہ کسی کو کم کسی کو زیادہ بھی دے سکتے ہیں, جبکہ آپ کے بیان سے ہم نے کبھی بھی اس طرح کی اجازت نہیں سنی. پہلا مسئلہ تو پکا ہے کہ اے دلو بینا اولادکم فی العطیہ, زندگی میں جو ماں باپ اولاد کو دیتے ہیں وہ ہدایا ہے, گفٹ ہے, سوغات ہے, لہذا لڑکا اور لڑکی، مالدار اور غریب، اچھے اور برے برابر ہوں گے. اب یہ کہ ایک ماں کہتی ہے کہ ایک بیٹی نے میری خیریت پوچھی، خدمت کی، دوسری نے پوچھا نہیں. ایک باپ کہتا ہے کہ ایک بیٹا اول سے اخیر تک غلامی کر رہا ہے، دوسرے پوچھتے نہیں ہیں، ہم ان کو برابر کیسے کریں؟ تو اصل مسئلہ وہی ہے کہ بھئی ان کے باوجود پیغمبر نے حکم دیا ہے برابری رکھو، لیکن علماء نے یہ اجازت دی ہے کہ اگر اس میں فرق کر لے کسی وجہ سے تو زیادہ سے زیادہ ثواب میں کمی ہوگی، لیکن فرق کی اجازت. حافظ ابن حجر نے فتح الباری میں بہت تفصیلی کلام کیا ہے، اخیر میں چاروں ائمہ سے فرق کی اجازت نقل کی ہے، لیکن یہ رخصت کے درجے میں، اصل اور عظیمت فرق نہ کرنا ہے. کیونکہ جس شخص نے فرق کیا تھا اس پر آپ نے تنبیہ فرمائی اور آپ نے کہا لا اشہد ولا زور، میں غلط گواہیاں نہیں دیتا. ہمارے کچھ علماء بدعتی کے پیچھے نماز پڑھنے میں نرمی کیوں رکھتے ہیں؟ وہ اس لیے کہ ان پر بدعتی کی دشمنی خدا اور رسول کی اور بدعت کی غلاظت واضح نہیں ہے. اگر سب ایک جیسے ہوتے تو بدعتیوں کی اصلاح ہوئی ہوتی. بدعتی کی زندگی اسی میں ہے کہ اہل حق ان کے بارے میں نرم گوشہ رکھتے ہیں. رسول اللہ نے فرمایا کہ تم پیغمبروں کے نام رکھا کرو، الٹا کے نزدیک زیادہ پیارا نام اللہ تعالیٰ کے نزدیک، اور عبد الرحمن اور سب سے اچھا نام حارث اور حمام ہے. ہاں یہ تو ٹھیک ہے کہ عبداللہ اور عبد الرحمن بہت ہی پیارے نام ہیں، اور حارث اس بارے میں احادیث مسترب ہے. ترمذی شریف کتاب التفسیر میں ہے کہ حارث نام شیطان کا ہے، اور حضرت آدم اور حضرت حوا سے جو غلطی ہوئی تھی وہ بھی یہی تھی کہ انہوں نے بیٹے کا نام عبد الحارث رکھا تھا. جعل لہ شرکا، جس کو اللہ تعالیٰ نے شرک کہا. تو آدم علیہ السلام تو شرک نہیں کرتے، وہ تو نبی ہے، لیکن چونکہ حضرت حوا کی خواہش تھی، حضرت آدم کی صرف خاموشی تھی. تاہم یہ مسئلہ اختلافی ہے حارث کے بارے میں. درست اور صحیح یہ ہے کہ یہ نام نہ رکھا جائے، اور یہ روایت صحیح الفاظ میں اس طرح ہے اعدلہم حارث، اور عادل یعدلو کا ایک معنی بھی شرک آتا ہے، ثم الذین کفروا بربہم یعدلون اے یشرکون. اگر زہر کی نماز کی شروع کی چار رکعت سنت کی سنت باندھ لے اور جماعت زہر کھڑی ہو جائے اور ہم دو رکعت پڑھ کر ہی جماعت میں شریک ہو جائے تو بعد زہر چار سنت کی دو نہیں، ہدایہ میں لکھا ہوا ہے زہر کے بعد پھر چار پڑھیں گے، اب وہ جو دو ہو گئی وہ نفل تھی، کیونکہ یہ چار اکٹھی سنت ہے، دو دو کر کے نہیں. اگر انگریزی میں یہ لفظ لکھا ہو تو اس کا بھی احترام. کہتے ہیں کہ انگریزی بھی اگر اے بی سی ڈی حروف میں لکھا جائے تو احترام لازم ہے. اور دوسری بات ہے کہ انگریزی کے الفاظ میں جو مقدس ہے، جیسے قرآن کی آیات، نبی کا نام، خدا اور رسول کے نام، اور کوئی پڑھ لے اور سمجھ لے، اس پر احترام لازم ہے. میری خالہ کو آج سے چھ ماہ پہلے شوہر نے خط کے ذریعے تین طلاق دی، لیکن میری خالہ کو کل شام خط ملا. خط ملے یا نہ ملے، خاوند نے جس وقت سے طلاق دی ہے طلاق بھی ہو گئی، عدت بھی گزر گئی. ہر دونوں کے لیے علم بھی ضروری نہیں، خاوند کا کسی وقت بھی اطلاع کافی. جب مقتدی پر سورہ فاتحہ پڑھنا واجب نہیں تو اتحیات سے پڑھنا کیوں واجب ہے؟ اتحیات کے بارے میں کیوں وہ نہیں آیا؟ فاتحہ کے بارے میں ہے کہ جو امام قرات کرے مقتدی قرات نہ کرے، اور جب امام فاتحہ پڑھے تو مقتدی خاموش رہے. باقی اللہ اکبر، ربنا لک الحمد، اتحیات، یہ سب اپنے حال پر ہے، یہ پڑھے جاتے ہیں. ایک دن رسالے میں لکھا ہے کہ مرد اپنی بیوی کی میت کو اور بیوی اپنے شوہر کی میت کو غسل دے سکتے ہیں. حضرت علی نے اپنی زوجہ فاطمہ کو غسل دیا تھا، اس طرح ابوبکر اور ان کی زوجہ اسماء نے غسل دیا. کہ یہ ٹھیک ہے، یہ ٹھیک نہیں، یہ غلط لکھا ہے. یہ تو ٹھیک ہے کہ خاتون چونکہ خاون کی عدت میں ہے چار مہینے دس دن تک، اگر سطح الارض پر غسل دینے والا کوئی شخص نہ رہا، تذرع مجبوری، بیوی خاون کو بعد الوفات غسل دے سکتی ہے، یہ درست اور صحیح ہے. لیکن خاون بیوی کو غسل دے صرف چہرہ دیکھ سکتا ہے. فتاوی شام میں ہے لہو ایرا وجہ, غسل نہیں دے سکتا, غسل کی جگہ ان کے کپڑوں کے اوپر تیمم کرائے گا. خاتون کی میت واجب التکریم ہے, مسلمان عورت کی میت. اور حضرت علی نے غسل دیا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انہوں نے نہلایا, بلکہ حضرت علی نے خواتین کو طریقہ بتایا. جیسے زینب اور رقیہ کی وفات پر پیغمبر نے ام عطیہ کو طریقہ بتایا, یہی حال ابوبکر صدیق کی اہلیہ کا ہے. اور دوسری روایت زیادہ قوی یہ ہے کہ بی بی فاطمہ کی رائے یہ تھی کہ میں نے غسل کر لیا ہے اور پاک کپڑے پہن لیے, صرف دودھ ایک کپ دے دو اور فرمایا انتقال کے بعد مجھے اسی طرح ہی لے جاؤ, جنازہ خود پڑھ لو, گھر کے افراد پڑھ لے, لوگوں کو تکلیف ہے تو رات کو اٹھانا ہوتا ہے. پیغمبر کی بیٹیوں کے, بیویوں کے, تمام پاک بیویوں کے جنازے رات کو اٹھے. تو حضرت فاطمہ کا اپنا اجتہاد یہ تھا, وفات سے پہلے جو غسل ہوا ہے, پاک کپڑے پہنے, بس انہی میں وہ گئی ہے, مزید کفن نہیں پہنایا گیا اور نہ مزید غسل دیا گیا. یہ درست اور صحیح ہے. تفصیلات کے لیے اہل علم نسیم الریاض فی شرح الشفاء للقاضی ایاز وہ دیکھ لی جائے. جو شخص بلا وجہ اپنی بیوی کو طلاق دے کر اس کے بارے میں شریر کا, بہت بری بات ہے. بلا وجہ کسی کو دھکا دینا جرم ہے, بلا وجہ کسی کے ساتھ ہنسنا حرام گناہ ہے. تو بیوی جو رفیق حیات ہے اس کو زندگی سے نکالنا اور تکلیفوں میں ڈالنا, اس پر آر اور شرم رکھنا, حدیث شریف میں ہے بے وجہ طلاق دینے والے اچھے لوگ نہیں ہیں. بڑی دعائیں دی مہربانی. بعض مسجدوں میں فجر کی نماز کے بعد لوگ تلاوت وغیرہ مشغول ہوتے اور تبلیغی حضرات چھ نمبر بیان کرتے, تو ہمارے تبلیغی بھائی کہتے کہ چھ نمبروں کا بیان اجتماعی عمل ہے اور تلاوت انفرادی عمل ہے. اجتماعی عمل اولا ہے انفرادی عمل سے, اس لیے ہمیں بیٹھنا چاہیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن شریف کی تلاوت بھی بہترین عمل ہے اور تبلیغیوں کی باتیں بھی دین کی باتیں ہیں, اچھی بات ہے. جہاں لوگ تلاوت کرتے ہیں وہاں سے تبلیغی اٹھ جائے, اور جس جگہ لوگ فارغ ہے اور وہاں تلاوت نہیں ہے وہاں پر بیٹھ جائے. ایسی صورت میں تبلیغیوں کا روش لوگوں کی تلاوت میں خلل ڈالنے کا نامناسب ہے, اور لوگوں کو بھی تبلیغی عمل سے انہیں نکالنے کے لیے صرف جو تلاوت شروع کرنا, یہ بھی اچھی بات نہیں. تلاوت والے تبلیغ والوں کا احترام کریں اور تبلیغ والے تلاوت والوں کا احترام کریں. مثال کے طور پر زور کے امام میں دو آدمی ہیں, ایک امام بنا دوسرا مؤذن, کوئی میرا تیسرا شخص آ جائے تو امام کو ایک قدم آگے بڑھنا چاہیے, اور اگر وہاں جگہ نہیں ہے تو مقتدی ایک قدم پیچھے ہو جائے. اللہ تعالیٰ چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ آپ نے کچھ جمعہ کو سورج کے طلوع کے وقت فجر جمعہ پڑھ جیسے اعلان کی, فلیصلح اذا ذکرہ الحدیث سے, تو دوسری طرف وہ حدیث جن میں طلوع و غروب کے اوقات میں نماز سے منع وارد ہے. فرض نماز سے منع وارد نہیں ہے, نفل سے منع وارد ہے. فرض نماز وقت کی عین اس ٹائم پر پڑھی جا سکتی ہے. فتوی بھی یہی دیا ہے, فتاوی شام میں, بہر میں, نہر میں, فتو القدیر میں, تینوں میں یہ فتوی دیا گیا ہے. ایک شخص کسی مسجد کے لیے چندہ کرتا ہے اور یہ طے کرتا ہے کہ جو پیسے جمع ہوں گے ان میں سے اتنے میرے لیے ہے, مثلا 400 میں سے 100 میرے لیے ہے. اچھا جی, متعین کرنا, بہرحال کچھ فیصدی لوگ دیتے ہیں چندوں کے لیے اور اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. اگر ماں باپ کا جھگڑا ہو جائے تو بچے کس کا ساتھ دے, ماں باپ کے درمیان صلح کرائے, پہلے تو افضل و بہتر یہ ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ اگر ماں مظلوم ہے تو اس کا ساتھ دے, اور اگر ماں کی طرف سے زیادتی ہے تو باپ کا ساتھ دے. اچھے بڑھ گئی. ہادیہ کا کیا مطلب ہے؟ ہدایت خالی, اور حاشر کے معنی ہیں جن کے قدموں پر قیامت قائم ہوگی, یعنی میدان محشر کے امام و خطیب. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے. کوے کا گوشت حرام ہے, اور وہ کوا نہیں ہے بلکہ وہ زاغ معروف لکھا ہے جس کو ہم سرحقہ کہتے ہیں، وہ جائز ہے. بدعتی کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام وصال ہوئے کے بعد 50 نماز 5 نماز کر کے ہماری مدد کی، تو وصال کے بعد اولیاء مدد کر سکتے ہیں. پھر تو یہ مطلب ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدد نہیں کر سکتے، موسیٰ کی ضرورت پیش آئی. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کر سکتے تو اولیاء کیسے کریں؟ پرندوں کا پالنا جائز ہے، حلال پرندوں کا، لیکن خدمت اور پرورش بہت ضروری ہے. ایک روایت میں کہ جس کھانے میں سر کا ہو اس کھانے کا حساب نہیں لیا جاتا، یعنی پسندیدہ خوراک ہے. آپ نے فرمایا کہ یہ گھر کا سالن ہے. اپنے ستیری ماں کی بہن یا بیٹی سے نکاح جائز، دوسرے خاون سے جو وہ لے کے آئی ہے، اس خاون کی پہلی بیوی کا بیٹا، ان کے درمیان نکاح جائز. ایک عورت جو عمرہ ادا کرتی ہے لیکن محرم نہیں ہے، بغیر محرم کے عمرہ نہیں ہوگا، گناہگار ہوگی، حج نہیں کر سکتی، حج فرض نہیں ہوگا جب تک محرم نہ ملے. عورت سنگار کے لیے سر کے بال آگے کی طرف سے سائڈ کٹوا سکتی ہے، جی سنگار ضروری ہے. استاذ کی تعظیم کے لیے کھڑا ہونا بہتر ہے، البتہ علماء دیوبند میں سے اکثر کی رائے یہ ہے کہ نہ کھڑے ہو تاکہ شرک اور بدعت کا دروازہ نہ کھلے. دوسری شادی کرنے کے لیے پہلی بیوی سے اجازت ضروری ہے؟ نہیں، پہلی بیوی سے اجازت ضروری نہیں ہے، البتہ پہلی بیوی کے حقوق ادا کرنا ضروری ہے. جنت میں سب سے پہلے کس عورت کا داخلہ ہوگا؟ یہ تو اللہ کے علم میں ہے. گزشتہ امتوں میں سے مریم، اس امت میں سے خدیجہ، اور پھر آئین کے دیکھا ہے حوض کو سر پر وضو کرتے ہوئے. جنت دن میں 5 مرتبہ سجائی جاتی ہے، اس کی کوئی وجہ ہے؟ نمازیں بھی تو 5 فرض ہے روزانہ. کیا مرد ناپاکی کی حالت میں ذکر تلاوت کر سکتا ہے؟ جنابت میں تلاوت نہ کرے، عورت حیض میں نہ کرے، بقیہ احوال میں حفظ سے پڑھ سکتا ہے. ایک آدمی کی اولاد نہ ہو اور دوسرا صاحب اولاد اپنا ایک بیٹا اس کو دے دے، تو یہ بیٹا نہیں بنے گا، اس کو بیٹا کہنا سورہ احزاب میں منع فرمایا. بعض نشستوں میں لوگ میت کے دفناتے وقت اس کو سپرد کرتے ہیں، جس کو پشتو میں کہتے سپارل، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ علامہ آلوسی نے روح المانی میں لکھا ہے کہ لوگ جس سرزمین میں مردہ رکھنا نہیں چاہتے، کہیں لے جانا ہو اور اسباب نہ ہو تو زمین کو کہہ دیتے حاضی امانت و نافی کے، اور رکھ لیتے ہیں. 5 مہینے 6 مہینے سال 2 سال بعد آ کے اس کو کھولتے ہیں، فوجدوہ کما وضعوہ. آگے فرماتے ہیں یہ ہاذا ما تواتر لنا ولم نفت بہ، یہ متواتر ہے لیکن فتوی نہیں. بعض ناکار لوگ چاہتے ہیں کہ ہمارے علماء دیوبند کے درمیان اختلافات ہو جائے اور وہ بینکنگ کے مسئلے کو اعلی بناتے. بینکنگ کا مسئلہ علماء دیوبند میں اختلافی نہیں ہے، بینکار جو ہے زیادتی کرتے ہیں. قطعی طور پر حرام ناجائز ہے، حرام اور ناجائز کو جائز کہنا بہت نامناسب بات. الحمدللہ علماء دیوبند میں کسی سنگین نوعیت کا کوئی اختلاف نہیں. میرے خالزاد بھائی اپنے بچوں اور بیوی کی شرارت روئیے کی وجہ سے انتہائی پریشان ہے. آپ سے درخواست ہے کہ ان کے لیے اللہ انہیں نیک صالح بنائے. ایک عیسائی نے درخواست کی کہ اس نے سود پر قرض لیا، اس کو ختم کرنے کے لیے امداد کی جائے. حرام ناجائز، سودیوں کا امداد بھی سود ہے. میرے گھر میں جب بھی کوئی خوشی ہوتی ہے تو اس کے بعد کوئی نہ کوئی افسوسناک بات ہوتی ہے. تو لکھا ہے نا کہ ہر خوشی کے بعد غم اور ہر غم کے بعد خوشی آتی ہے. سلام کے بعد عرضی ہے کہ میں علم حاصل کر رہا ہوں، میں سبق یاد کرتا ہوں، بہت کوشش کرتا ہوں، پر یاد نہیں ہوتا. حضرت اقدس مولانا انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت پڑھے، مغرب کے بعد نوافل پڑھ کر کے حضرت شاہ صاحب کے لیے بخشے خیر ہو جائے گی. عبد الغفار ہے، قہار ہے کہ صحت اور کاروبار میں بر اللہ تعالیٰ خیر فرمائے. الحمدللہ رب العالمین، نستغفرک اللہم و نسالک السلام و العافیہ. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد و علی کل شیء قدیر. جنہوں نے بیماروں کے لیے کہا ہے اللہ انہیں صحت شفا دے، جہاں اموات ہوئی ہے اللہ ان کی بخشش فرمائے. جو دیگر تکالیف میں ہیں اللہ انہیں بھی صحت شفا دے. ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم. دے ذرا سست ہو جاتا ہے.